مسئلہ نمبر 200 ہے 200 ہے نبیوں ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہونا یا نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا سجدہ کرنا یا کوئی اور عبادت مثلا طواف وغیرہ کرنا یہ منع ہے اب دیکھیں یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں اور لوگ عبادت کے نام پہ نہیں کرتے تعظیم کے نام پہ کرتے ہیں لکھ لیجئے ایک جملہ عبادت کو جب تعظیم کے نام پہ بھی کر دیں تو وہ عبادت ہی بن جاتی ہے یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کو جب آپ کہیں نا کچھ کہ آپ اس قبر پہ کیوں کھڑے ہوئے آپ نے وہاں جا کے دعا کیوں مانگی تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے ان کے لیے تو نہیں مانگی یا ان کی عبادت تو نہیں کی ہم تو تعظیم سے عزت سے رسپیکٹ سے کھڑے ہو گئے تو نیت آپ کی کچھ بھی ہو لیکن آپ کو اس معاملے میں اجازت نہیں ہے وجہ کیا آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے دوسرے دیکھنے والوں کو کیا لگ رہا ہے وہ تو صاف لگ رہا ہے نا کہ وہاں کھڑے ہیں تو حدیث پڑھیے گا بڑی واضح ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم
اللہم
لا تجعل
لا تجعل
قبری
قبری
وسنن
وسنن
لعن اللہ
لعن اللہ
قوم اتخذوا
قبور انبیائهم
مساجد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا یہ احمد کی روایت پیچھے بھی گزری ہے تو کیا پتہ چلا کہ نبی کی قبر پہ بھی جا کر کھڑے ہو جانا اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نبی سے نہیں اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں یا وہاں جا کر قبلہ اس طرف ہے اگر آپ کو مسجد نبی میں جانے کا موقع ملا ہے تو آپ دیکھیے کہ قبلہ سامنے ہوتا ہے نا جیسے اس وقت میں اپنے ہاتھوں کو رکھ رہی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ادھر ہے بالکل سامنے ہے لیک ادھر ہے لیکن جب لوگ ادھر کی بجائے یوں کھڑے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیے پورا 90 کا اینگل بن گیا نا اب جب لوگ ادھر منہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے لوگ یہ کرتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ جو وہاں ان کے شرتے پھرتے ہیں بیچ میں تو وہ ان ہاتھوں پہ ایسے ٹک ٹک کر کے یوں کہتے ہیں نہیں ادھر منہ کرو سیدھا منہ کرو یعنی آپ کا میرا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے چاہے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ شبہ کیا ہوا احتمال کیا ہوا کہ آپ اللہ کے نبی سے مانگ رہے ہیں ریاض الجنہ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے کہ بھی کچھ ساتھ ادھر ہوتا ہے تو کیا ریاض الجنہ میں جا کر لوگ سیدھے نفل پڑھیں گے یا ادھر بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھے گئے تو اس لیے یہ بہت باریک باتیں ہیں لیکن ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک دور قرآن میں کلپ دکھایا گیا تھا کہ کیسے لوگ ایک بزرگ کی قبر سے باہر ہی ابھی ہیں اور رکوع میں چلے گئے اور جھکتے جھکتے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سجدہ کر چکے ہوتے ہیں اب آپ میں کہیں کہ کون کرتا ہے یہ سجدے کون کرتا ہے یہ رکوع بڑی جہالت ہے ابھی بھی بہت سارے کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور ان کو سب کو بچا کے رکھے ایک اور روایت ہے عن قیس بن سعد رضی اللہ عنہ قال اتیت الحیرۃ حیرا ایک جگہ کا نام ہے بیسیکلی ارحاس اس کا بولیے گا قال فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی اتیت الحیرۃ فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قلت لا قال لا تفعل حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرہ یہ جو یمن کا شہر ہے وہاں آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حاکموں کے مقابلے میں سجدے کے زیادہ حقدار ہیں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہیرا کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں یعنی کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میری قبر پر تمہارا گزر ہو تو کیا میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے جانے کے بعد کی خبر پہلے دے دی کہ میرے بعد میری قبر کو بھی سجدہ نہ کرنا. اور اسے ایک اور بات بھی تو پتہ چلتی ہے نا کہ اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے جب آپ کی موت کا تذکرہ کیا جائے تو کسی کے مرنے کا ذکر کرنا اس کی توہین ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایگزیجریشن ہے. اللہ کا نام ہے الحی، اللہ کا نام ہے الممیت. وہ زندہ ہے، زندہ رکھتا ہے، زندہ رہے گا، اور وہ موت دیتا ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ آپ کی موت نہیں ہوئی، آپ فوت نہیں ہوئے. اور بعض لوگ جب نہیں انکار کر سکتے آپ کی موت کا تو کہتے ہیں آپ پردہ کر گئے، آپ وصال فرما گئے، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. قرآن سیدھا سادہ کہتے ہیں آپ مت، اے اگر نبی اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اسی طرح آپ کی موت کی خبر سورۃ آل عمران میں بھی دی گئی غزوہ احد کے موقع پہ. تو لہٰذا ایسی باتوں سے کوئی محبت کا زیادہ اظہار نہیں ہوتا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ کوئی فوت ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا، یہ اس کی کیا خوبی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو زندہ رکھا. تو ہمارا دین ہر معاملے میں بہت کلین اینڈ کلیئر ہے. ہم یہ تو ادھر کی ادھر ہینکی پینکی کرتے ہیں نا، اس سے پھر ہمارا دین اور بوجھل ہو جاتا ہے اور لوگ بےچارے پریشان رہتے ہیں. نہیں، وہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں ہم سجدہ تو ان کو نہیں کرتے، ہم دعائیں نہیں، ہم تو بزرگوں سے مانگتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم تو فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں قبروں پہ، اور کوئی کہتا ہے ہم تو ان کی سالے ثواب کے لیے جاتے. بھئی دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ قبرستان جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ آپ بقیع میں گئے تو کیا پڑھا؟ آپ کے بعد صحابہ نے آپ کے معاملے میں کیا کیا؟ وہی دین سیدھا ہے، باقی سب کچھ میں اندیشے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے. پھر اگلا مسئلہ کیا ہے، کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر یا مزار پر عرس یا میلہ وغیرہ لگانا منع ہے؟ مسجد نبی میں ہر نماز کے بعد درود پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دینے کا اہتمام کرنا درست نہیں. اب آپ اس جملے کو سوچیں، مسجد نبی میں دو رکعت نماز پڑھی اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اب قبر پہ جانا اور اس کے لیے اہتمام کرنا اور یہ لازم ہے، یہ درست نہیں ہے. اور بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں بےچارے کہ ہم مدینے میں جائی روزے کو دیکھنے جا رہے ہیں. آپ ناتے پڑھے ہاں روزے کی جالی، کہاں جا کے مسجد نبی کا ذکر ہے؟ بہت کم، روزے کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو لکھ لیں کہ مدینہ کا سفر اس سوچ کے ساتھ کرنا کہ ہم روزے مبارک کی زیارت کریں گے، یہ جائز نہیں ہے. جاتے ہیں تو وہاں جا کر روزے کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ریاض الجنہ کی. اگر یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا وہاں نہ ہوتا تو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ سعودی حکومت نے کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دینی تھی. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے بالکل ریاض الجنہ کا ٹکڑا وہاں رکھا اور لوگ اپنی آنکھوں سے نبی کا روزہ دیکھ لیتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ بھی نہیں ہونا تھا. تو کیا پتا چلا کہ آپ اور میں جب ان ساری چیزوں کو پڑھیں تو عقیدے کو درست کرتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ آج 10-10-20-20 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے، لیکن ان کے عقائد ابھی تک درست نہیں ہیں. پھر اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لا تتخذوا قبری عیدن ولا تجعلوا بیوتکم قبوراً وحیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور تم جہاں کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجو گے مجھے پہنچایا جائے گا. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. دیکھ لیجئے کتنی کلیئر بات ہے. آپ اوصلوں سے درود پڑھیں تو کیا اس کو وہاں جانے میں دیر لگتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، آج بعد میں بھی وہ ویسے ہی کر سکتا ہے. تو یہ فاصلے میرے آپ کے لیے ہیں کہ اچھا روزے پہ جائیں گے تو ہمیں ایسے لگتا ہے نا کہ قریب جائیں تو کنیکشن اچھا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اپروچ ہے، میں آپ کے پاس کھڑے ہو کے بات کروں گی تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، دور جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کسی وقت مائکرو فون میں خرابی ہو جائے، کسی وقت نیٹ کے سگنل نہ ملے. یہ تو انسانی کمزوری ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ، قبروں یا مزاروں کا مجاور بننا یا برکت حاصل کرنے کے لیے ان پر بیٹھنا منع ہے. قبر یا مزار کی طرف منہ کر کے یا قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابہ فتخلص الی جلدہ خیر له من ان يجلس على قبر. یہ حدیث اپنی زبانی یاد کرنی ہے، اور جب یاد ہوتی ہے نا تو پھر انسان اس کو پورے ریفرنس کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور کبھی موقع پڑے تو کسی سے شیئر کرے تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جا کر یہ روایت دیکھ لیجئے. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قبر پر بیٹھنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑے جلا کر کھال تک جلا ڈالے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ذرا امیجن کیجئے کہ ہاتھ پہ انگارا آتا ہے اور سکن جلتی ہے نا، یہ بہتر ہے کس بات سے کہ کسی قبر پہ بیٹھے. اور ذرا آپ چکر تو لگا کر دیکھیں انٹیریئر کا اور اندرونی علاقے جو ہوتے ہیں، قبروں پہ پورے پورے لنگر کھلے، لوگ صرف کھانا کھانے کے لیے دو دو وقت قبروں پہ بیٹھے رہتے ہیں. کئی بیٹھ کے وہاں دھنتے رہتے ہیں سار، کہیں وہاں بیٹھ کے بھنگ کھوٹتے رہتے ہیں، اور کوئی چرس پی پی کے گھومتے. کیا بنے گا ہماری امت کے ساتھ؟ ہم غیر مسلم کو دیکھ کر تو 100% دل میں سوچ لیتے ہیں، اچھا اگر کفر پہ گیا تو یہ تو کلمہ نہیں پڑے گا تو جہنم میں جائے گا. تو ہمارا اپنے مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. میرے ہسبینڈ جب پاکستان گئے تو وہاں سے آنے کے بعد کہنے لگے کہ صرف شرک پہ بات کی جائے اور صفائی پہ بات کی جائے نا تو یہ ہے پاکستان کے دو کرنٹ ایشوز، چھوڑ دیں باقی ایشوز کو، شرک اور گندگی. اور شرک آتا ہے نا تو اس کے یہ سارے تحفے ہیں جو آج ہمیں ملے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. ایک اور حدیث بھی اسی موضوع کی ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنا علیہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پکی بنانے، قبر پر بیٹھنے اور قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرما دیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پھر قبر یا مزار پر جانور ذبح کرنا کتنا معروف ہے ہمارے کلچر میں. کھانا، شیرینی، دودھ یا چاول وغیرہ تقسیم کرنا منع ہے. لوگ کہتے ہیں کیا وہ خیرات ہی ہے نا، غریب تو کھا لیتا، چلے لنگر لگے ہوئے ہیں. ایک قبر ہے انڈیا کے ایک شہر میں، بریلی ہے غالباً، تو وہاں میرے لیے نظام الدین اولیاء کی قبر کہتے ہیں اس کو. ہمیں ایک دفعہ جب موقع ملا انڈیا جانے کا تو کسی نے ہمیں کہا کہ وہاں اتنی بڑی دیگ ہے، جیسے آپ امیجن کریں یہ پورا کمرہ ہے نا، اتنی بڑی دیگ جو اندر فٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس میں پورا وقت کھانا پکتا رہتا ہے. اور مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی جاتے ہیں وہاں. کیا آپ کو چلنا ہے وہاں؟ تو ہم نے کہا ہم اتنی دور قبر ہی دیکھنے آئے ہیں کیا؟ لوگ اسپیشلی جاتے ہیں وہاں، اور لوگ جو وہاں کھانے ڈالتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ چندوں سے ہی آتا ہے نا، لوگ خوشی سے پکاتے ہیں، نظروں کی دے گئے، نیازوں کی دے گئے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ سب جائز ہوتا، سیدھی سی بات ہے، کھلانے کھانے، شیریں دودھ، وہاں کلوے اور کھیریں پکاؤ، تو کیا سعودی حکومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہ کرتی؟ وہ تو سب سے زیادہ حقدار تھے. وہ باہر اتنا کھلاتے ہیں، وہ تو وہیں کھڑے ہو جاتے، ایک نبی کی قبر پہ ایک سبیل لگ جاتی. اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ وہ زوال نہ آئے کہ آپ کی قبر پہ بھی یہ کچھ شروع ہو جائے. حدیث دیکھیے گا. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقرأ فی الاسلام. اور ایک اور روایت میں آگے عبدالرزاق کی، اس میں کیا ہے؟ کانو یا قیرون عند القبر بقرتن او شاتن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں قبر پر جانور کا ذبح کرنا منع ہے. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. عبد الرزاق نے کہا، زمانے جاہلیت میں لوگ قبر کے نزدیک گائے یا بکری ذبح کیا کرتے تھے، اسی کو عقر کہتے ہیں. یعنی سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو؟ آج بھی لوگ موسٹلی کیا ذبح کرتے ہیں؟ بکرا، گائے نہیں بکرا لوگ ذبح کرتے ہیں، کالا بکرا، صدقے کا بکرا، چھترا. تو وہ لوگ گائے اور بکری ذبح کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. اور اب دیکھیے صحیح روایات ہیں، جا کے کھول کے دیکھ لیجیے، کوئی اس میں مسئلہ کی بات نہیں، اس میں کوئی کسی کی نہیں. آج کی دور کی موسٹ اوتھینٹک روایتیں ہیں جو ناصر الدین البانی نے آج صحیح ہمیں نقل کی ہے. جس کو وہ صحیح کہہ دیں آج کے دور میں، وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، کیونکہ وہ اس دور کے مجدد گزرے ہیں اور انہوں نے ایک پوری کتاب بنائی. میرا دل ہے میں کسی کو پڑھائی دوں آپ کو، ضعیف اور موضوع، ضعیف اور موضوع روایتیں جو ہمارے کلچر میں قرآن سے بھی زیادہ مشہور ہیں. لوگوں کو آیتیں نہیں آتی، وہ حدیثیں آتی ہیں، انہوں نے پوری الگ ان کی ایک بک ہے، پڑھ کے دیکھ لیں. تو کئی لوگ کہیں کہ ہائے یہ تو حدیث سے ہم پڑھتے تھے، لیکن ضعیف ہے یہ، آپ میں کیسے اس کو لے کر جا سکتے ہیں؟ تو بہرحال اسی بات کو یہاں پیش کیا گیا کہ ایسا کرنا اللہ کے نبی نے منع کر دیا. پھر اس کے بعد برکت حاصل کرنے، اولاد یا شفا وغیرہ حاصل کرنے کی نیت سے قبر یا مزار پر بال یا دھاگا وغیرہ باندھنا منع ہے. سنا ہے کبھی لوگوں کو دھاگے باندھتے ہیں؟ جی، تو یہ سب منع ہے. روایت دیکھ لیجئے گا. عن عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ عنہ قال،
عن عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ عنہ قال،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
من علق شیئن وکل الیہ. اگر آپ اس کو بھی یاد کر لیں نا، صرف چار لفظ ہے، من علق شیئن وکل الیہ، لفظوں کا ترجمہ بھی اسی میں سے نکل رہا ہے. دیکھیے گا، حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جس چیز سے کوئی چیز لٹکائی، اس شخص کی ذمہ داری اسی چیز کے سپرد کر دی جاتی ہے. اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا. کیا سمجھ ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سپرد، اللہ حافظ، اللہ وکیل ہے، اور اللہ اس دھاگے کے سپرد. اب آپ امیجن کریں نا، یہاں کوئی دھاگا اگر آپ لے لیں، کوئی بھی چیز، یہ ڈوری لے لیں، یہ میں اس کو رسی بنا کر گلے میں ڈالوں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا پھر ہے رسی یا ڈوری، تو ہی اس کی مدد کر، تو کیسا لگے گا؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائیاں، اور دیکھتے ہی رہتے ہیں. اب اس رسی کے سپرد اللہ مجھے کر دے، جس کو آپ ہیڈ فونز کہتے ہیں، اگر میں اس کو اپنے گلے میں اس سوچ کے ساتھ باندھ لوں کہ یہ مجھے شفا دے گا، مجھے بیماریوں سے بچائے گا، کوئی کڑا پہن لوں، کچھ بھی کر لوں، اور اللہ کہہ دے جا پھر تو ہی اس کی ذمہ داری لے، تو یہ کیا کرے گا مجھے؟ میں اس کو کچھ کر سکتی ہوں؟ یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا. میں اس کو توڑ سکتی ہوں، پھوڑ سکتی ہوں، آگ میں ڈال سکتی ہوں، اس کی حفاظت کر سکتی ہوں، یہ مجھے کیا کرے گا؟ اسی لیے پھر لوگوں کے کام نہیں ہوتے. یہ لوگ کہتے ہیں نا، ہماری تو پوری نہیں پڑی، ابھی تو ایک قبر سے اٹھے، ابھی دوسری جگہ گئے. اور یاد رکھیے کہ میں یہاں صرف ایک آپ کو شعور دلانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں تو ہم فزیکل شرک کی بات سمجھ رہے ہیں نا، دھاگا لٹکا دیا اور بال باندھ دیے یا قبر پہ جا کے کھانے بانٹ دیے. یہی سب کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم قبروں پہ جا کے صرف شرک نہیں کرتے، ہم جب انسانوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں نا، اللہ وہ کی لے لے اس کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیتا ہے. ہم کوئی مجبوری اس کے نام پہ لے آتے ہیں، اللہ ہمیں اس مجبوری کے، ہم کسی ڈاکٹر پہ، ہم کسی بیماری کے نام پہ لگتے ہیں. یعنی میرا ایمان ہے، یہ میرا اب دن بدن میرا ایمان اس میں اور پختہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے کہ حسبی اللہ یا حسبن اللہ، یہ دو لفظ ہیں، مجھے میرا رب کافی ہے اور ہمیں ہمارا رب کافی ہے. اس کے باہر گنجلیں، الجھنیں، پریشانیاں، مجبوریاں، مشکلیں، جس کو بڑا بنائیں گے وہ آپ کا خدا بنے گا. اور یہ انسان کے اپنے فیصلے. میں اکثر پڑھتی تھی جب اپنے اسلاف کے قصے، کہانیاں، امام ابن تیمیہ اور ائمہ اکرام کی زندگی، آپ سب بھی پڑھتے ہوں گے، تو میں سوچتی تھی کہ ان کے پاس تھا کیا، خوش کیوں رہتے تھے اتنے، بیمار کیوں نہیں ہوتے تھے، پریشان کیوں نہیں ہوتے تھے، اداس کیوں نہیں ہوتے تھے، ان کو غصہ کیوں نہیں آتا تھا؟ وجہ حسبی اللہ. عقیدہ اتنی مضبوط چیز ہے جو بندے کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. رب راضی تو جگ راضی، کہتے بہت ہیں سنتے نہیں ہیں، فکر زیادہ جگ کی کر رہے ہوتے ہیں. رب تو راضی ہوگا جب ہم کبھی مکہ جائیں گے یا عمرے پہ جائیں گے یا آخری عمر میں کہیں توبہ کی توفیق ہو جائے گی. ہم تو قرآن پڑھ کے بھی رب کو راضی نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں بندے کے دل میں اللہ کی محبت کو اور بڑھانے والی ہیں. تو آج کے بعد اگر کوئی دھاگا لٹکا کمر میں، اب آپ دیکھیں نا لوگوں نے تعویذ ڈالے ہوتے ہیں، کالا دھاگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بازوؤں میں کالے رنگ کے دھاگے ہیں، اور بھی نظر لگتی ہے، گوری گوری بازو اور اس میں کالا دھاگا باندھا ہوا بچہ اور موٹا لگتا ہے. کیا دے گا یہ دھاگا؟ کبھی آپ سوچیں. آپ دیکھیے کہ ایک لفظ آپ بچپن سے سنتے آ رہی امام زامن. اب تو سوچتی تو مجھے لگتا ہے میری کھلی کرنی چاہیے زبان, اتنی ناپاک ہو گئی کہ اللہ کو زامن کرنے کی بجائے میں نے میرا امام نعوذ باللہ زامن ضمانت اس نے میری دے دی. کتنا بڑا شرک ہے, لیکن کبھی کو سوچا بھی نہیں. راکھی بندھن ہندوؤں کا راکھی بندھن ہے, اسی کی پیروڈی جو ہے وہ یہ. کسی کے منہ سے جب پہلی دفعہ سنا کہ یہ باندھتی کیوں ہے تو اس میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائیوں کو باندھ دیں تو پورا سال وہ اس کی حفاظت میں آتے ہیں. ہاں جی, تو اب آپ خود دیکھ لیجئے جب میڈیا سے اتنے سجا سنوار کے ان کاموں کو پیش کرے, اور اب میڈیا میں تو عام چیز بھی خوبصورت ہی لگتی ہے نا, سیدھا سادہ بندہ بھی وہاں اچھا ہی لگتا ہے. تو آپ بتائیں کہ پھر لوگوں کی کیا برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے, ان کے ذہن کس طرف چل رہے ہیں, اور جو حق ہمارے پاس ہے ہم اس کے لیے کتنی کوششیں کر پاتے ہیں. پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد دین کی کوششیں یا دین پھیلانے والی جگہ اور ان کے انتظامات کو دیکھ لیں تو رونا آتا ہے. میں تو کہتی ہوں اللہ تو اتنا امیر ہے اور تیرا اسلام اتنا غریب ہے. آج کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر یا مزار کی زیارت کرنے کے ارادے سے سفر اختیار کرنا جائز نہیں ہے. یہ نوٹ کریں, مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے یا ان مساجد میں نماز پڑھ کر زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار کرنا جائز ہے. کیا جائز ہے؟ مسجد حرام یعنی مکہ, مکہ جائیں کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھیں. مسجد اقصی دیکھنے جائیں, کیوں جائیں؟ کہ وہاں نفل پڑھیں یا نماز پڑھیں. اور مسجد نبوی, یہ تین کی زیارت کا اجر ہے, ورنہ اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. کون کون سی ہیں؟ مسجد الحرام,
مسجد الحرام
و مسجد الاقصی,
مسجد الاقصی
و مسجدی,
و مسجدی.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مساجد, مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی جگہ کا سفر اختیار نہ کیا جائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ایک اور روایت, عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ہذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 درجہ زیادہ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آپ کیا سنتے ہیں شروع سے؟ 50,000. دیکھیے یہاں پھر نوٹ کیجئے گا, حرم میں کتنی, خانہ کعبہ میں 1,00,000. تو جن کے ذہن میں نبی کی تعظیم اتنی, وہ کہتے ہیں اچھا اگر اللہ کا 1,00,000 ہے نا تو نبی کا 50 تو ہونا چاہیے, کچھ تو آدھا تو ہو. حالانکہ 1,000 ہے. یہ روایت ٹھیک ہے, اور اگر وہ کسی روایت کی بنیاد پہ بھی کہا گیا تھا تو وہ روایت درست نہیں ہے, یہ کمزور ہے. 1,000 تو بات ہے. اور آپ دیکھیں 1 ملے یا 1,000 ملے, اللہ نے دینا ہے ہمیں. آپ کو اس کو گننا نپنا نہیں چاہیے, لیکن یہ چیز سامنے رکھ کے ایک چھوٹی سی سائڈ کی بات ہے کہ جب مکہ یا مدینہ جاتے ہیں ہم حج اور عمرے پہ, تو ہماری زیادہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ زیادہ دن کہاں رہے؟ مکہ میں رہے. کیوں؟ 1,00,000 نماز کے مقابلے میں 1,000. اس کے برعکس آپ دیکھیں, نہ جانے کہاں سے ہمارے کلچر میں 40 نمازیں ثابت ہو گئیں کہ 40 نمازیں مسجد نبی میں پڑھیں گے تو حج ہوگا. کبھی کوئی سوال ہی نہیں, اس کا جواب ہی نہیں ہے. اور وہ 40 کو پتہ کیسے ضرب دیتے ہیں؟ 40 ضرب ہے, ہر ایک کو 50,000 سے دیجئے تو 40 ضرب 50 کر کے دیکھیے, وہ اپنے پرانی قضا عمریاں اور اس کو گنتے ہیں. اس رمضان میں بھی ایک دو ساتھیوں نے کچھ اس طرح کے سوال پوچھے تھے کہ لیلۃ القدر کی 1 رات 1,000 کے برابر ہے, تو اگر وہاں اس دن میں 1 چھٹی ہوئی نماز میں نے پڑھ لی تو کتنے 1,000 نمازیں قضا ہو گئی؟ پھر کیا ہوا؟ یعنی آپ سوچیں نا, جمع تفریق میں پڑھ کے اگر انسان نیکیوں کو ضائع کر دے تو وہ درست طریقہ نہیں ہے. ایک اور روایت دیکھیں, عن قزعة رضی اللہ عنہ قال اردت الخروج الى التور فسالت ابن عمر رضي الله عنهما فقال اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى ودع عنك التور فلا تأتيه. حضرت قزا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تور پہاڑ کی زیارت کا ارادہ کیا. کیوں بھلا کیا ہوگا کہ ذرا میں وہ پہاڑ تو دیکھوں جہاں موسیٰ کو ملا اور تورات نازل ہوئی اور جہاں یہ ہوا دل میں آیا ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا. کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا زیارت کے ارادے سے سفر اختیار نہ کرو, لہذا تور پر جانے کا ارادہ ترک کر دو. اسے طبرانی نے روایت کیا. مدینہ منورہ کا سفر زیارت مسجد نبوی کے ارادے سے کرنا چاہیے, البتہ مدینہ منورہ پہنچ کر قبر مبارک کی زیارت کرنے کی نیت کرنا جائز ہے. بات سمجھ رہے؟ یعنی تور پہ تو دور کی بات ہے, ہم تو مدینہ میں بھی اس نیت سے نہیں جا سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھیں گے, بات پیچھے ہو گئی ہے. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر یہ ثواب نہیں تو پھر گناہ ہوگا. مثلا آپ اور میں کبھی اس ملک چلے جائیں جہاں کوہ طور ہے تو پھر ہم اس کو دیکھنے نہ جائیں. اسی میں ایک وہ بھی سوال آتا ہے ضمناً کہ جو لوگ زیارتیں کرنے جاتے ہیں مکہ مدینہ میں جاتے ہیں, صلح حدیبیہ کا مقام دیکھا اور جو بھی وہاں کی ہیں, تو نوٹ کیجئے کہ گناہ ثواب کی بات نہیں ہے. ثواب بس ان کاموں کا ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ پہاڑ دیکھنے گئے نا, آپ غیر انگر کے آپ طور بھی دیکھنے چلے جائیں, ثواب نہیں ہوگا آپ کو. ثواب کب ہوگا جہاں وہاں کھڑے ہو کر وہ سارے احکامات کو سوچیں گے کہ اللہ نے ایک قوم کو کیسے پیارے احکامات دیے لیکن انہوں نے یہ کیا اور کوہ طور اوپر اٹھا. یعنی یادیں وہ ہوں گی جو قرآن سے آپ کو ملی ہوں گی, تو وہ تو آپ کہیں بھی جگہ جائیں گے تو آپ کو ملیں گی. تو جانے میں دیکھنے میں اس میں نیت ثواب کی نہیں ہونی چاہیے, عبرت کی ہونی چاہیے, پھر فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پڑھنے کے مسنون الفاظ درجہ ذیل ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, جب بھی لوگ جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھتے ہیں, تو یہاں اب یہ آ گیا. روایت کیا ہے؟ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کنا نقول فی الصلاۃ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علی اللہ السلام علی فلان فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ان اللہ هو السلام فإذا قعد احدکم فی الصلاۃ فلیقل. یہ ہیں وہ الفاظ جو آپ کی قبر مبارک پر جا کر پڑھے جائیں گے. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یوں کہا کرتے, اللہ پر سلام, فلاں پر سلام. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو خود سلام ہے, لہذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یوں کہے کہ التحیات للہ والصلوات, ساری زبانی بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اے نبی, آپ پر اللہ کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں, سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اسے مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ یہ کس وقت لوگ پڑھتے تھے, نماز کی بات ہوگی نا. اب اگلی حدیث دیکھیے گا. عن نافع رضی اللہ عنہ ان عمر رضی اللہ عنہما کان اذا قدم من سفر دخل المسجد ثم اتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ابا بكر رضي الله عنه السلام عليك يا ابا تاه
السلام عليك يا ابا تاه.
حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب سفر سے واپس آتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے, قبر مبارک پر آ کر یوں سلام کہتے, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, اور السلام علیک یا ابا تاہو. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ باپ تھے ان کے, عمر کو کہہ رہے ہیں, باپ کے اوپر سلام پیش کر رہے ہیں. یعنی رسول اللہ آپ پر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر, اور میرے والد عمر رضی اللہ عنہ پر سلام ہو. اسے بیہقی نے روایت کیا. تو یہ بات آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ حدیث میں ہمیں مل گئی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے مسنون الفاظ کون سے ہیں؟ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ قال لقیانی کعب بن اجرت رضی اللہ عنہ فقال الا اهدی لک هدیتن سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت بلا فاحدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عبد الرحمن بن ابو یالا سے روایت ہے کہ مجھے کعب بن اجرہ ملے رضی اللہ عنہ اور کہا, کیا میں تجھے وہ چیز تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. کس چیز کو تحفہ کہہ رہے ہیں؟ علم کو, حدیث کو. ہم کس کو تحفہ کہتے ہیں؟ مادی چیزوں کو. خیر وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں, ضرور دو. کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے, ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر درود کیسے بھیجیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا سلام بھیجنے کا طریقہ کون سا؟ یہ جو تحیات والے الفاظ ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. تو کہا آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا, یوں کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، بے شک تو بزرگ کو برتر ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی. تو یقیناً بزرگ ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی تیری تو خود ہی تعریف کی گئی، تجھے ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا پتہ چلا ان ساری باتوں کو سن کر کہ اللہ کے دین میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا. اب میرے آپ کے لیے کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے اور اس کے رائے اور اس کے نظریات کو لینے کی ضرورت نہیں. قرآن ہم نے پڑھا، حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ اور میں بھٹکیں گے تو ہماری اپنی مرضی ہوگی. قرآن آپ کے لیے ایک حجت ہے، اللہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اللہ راستہ دکھاتا. ان علینا للہدا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ذمہ صرف راستہ دکھانا ہے، ہم آپ کو فورس نہیں کر سکتے. خوش بختی ہے کہ آپ کو راستہ دکھ گیا، اب چلنا اپنے میں نے خود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی توفیق دے. جتنی باتیں اس میں کوئی سوال ابھر رہا ہے تو پوچھ لیجیے. جی آپ سمجھیے گا بات، ان کا سوال آپ تک پہنچ ہی گیا. دیکھیے لفظ یا رسول اللہ کہنے کی کیا حقیقت ہے نا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام آپ کو یا رسول اللہ کہتے تھے. یا محمد نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربی اور بدو کہتے تھے کیونکہ یہ گستاخی کا کلمہ کہلایا جائے گا. ٹھیک ہے، یا رسول اللہ بھی کہتے تھے، یا نبی اللہ بھی کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ سامنے تھے. جیسے میں آپ سے کہوں او فائزہ، او صوبیہ، اب تو میں کہہ سکتی ہوں نا، آپ میرے سامنے ہیں. لیکن میں ادھر یہ نہیں کہہ سکتی کہ او پروین باجی، کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے. وہ طاہرہ میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ طاہرہ یہاں موجود نہیں ہے. جو بندہ موجود نہیں ہوتا آپ اس کو تو نہیں کہتے نا، تو آپ کی زندگی میں موجود تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ایشو ہو گیا. آج آپ اور میں کہیں گے تو پھر ساتھ وہ عقیدہ بھی لگانا پڑے گا لوگوں کے بقول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور وہ حاضر اور ناظر ہیں. رہ گئی بات قبر پہ، جب ہم جاتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ فزیکلی آپ کا جسم وہاں موجود ہے تو وہاں جا کے کہہ سکتے ہیں، ایک وجہ. اور دوسری بات ہے کہ اس کی دلیل موجود ہے. اگر ایک صحابی کا یہ عمل غلط ہوتا تو اس کو کبھی بھی کوئی آگے نہ لیتا. اور صحابہ ہماری طرح ایسا نہیں تھے کہ جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اب میں اور آپ آگے برے کیوں بنے. ٹھیک ہے، تو وہاں کہہ سکتے ہیں. چلے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.